السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ اور نگہت، کیا حال چال ہے آپ کے؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بہجت جی، آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے، کیسا موسم چل رہا ہے وہاں پہ؟
ہمارے یہاں موسم جسے کہتے ہیں نا، رولر کوسٹر پہ ہے۔ ایک دن گرمی ہو جاتی ہے بہت، ایک دن نیچے آ جاتا ہے، پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تھوڑا فال بہت خوبصورت ہوتا ہے ہر جگہ پر ہی۔ موسم تو سارے اپنی اپنی خوبصورتی رکھتے ہیں، لیکن خزاں کے موسم میں خاص طور پر جو پتوں کے اور پھولوں کے رنگ مختلف آتے ہیں وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو بس اسی کا انتظار ہے، ٹیمپریچر، درجہ حرارت میرے خیال میں کچھ دنوں میں ذرا سا سیٹل ڈاؤن ہو ہی جائے گا۔ اور اسلام آباد میں بھی خزاں تو بہت خوبصورت ہوتی ہے، ہر موسم خوبصورت ہوتا ہے۔ تو کیا حال چال ہے اسلام آباد کی پہاڑیوں کا؟
اسلام آباد کی پہاڑیاں فی الحال تو گرین ہی ہیں، لیکن ابھی جو ہی آگے موسم سرد ہوگا تو وہی جو آپ بتا رہی تھی کہ خزاں کے جو پتے اتنے پیارے ڈفرینٹ کلرز دکھا رہے ہوتے ہیں تو واقعی میں اسلام آباد بہت پیارا لگتا ہے۔ ویسے موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، شام اور صبح کے اوقات میں ٹھنڈا ہے، اور کچھ بارشیں بھی ہوئی تھیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی رات میں سردی بڑھ گئی ہے۔
چلیے موسم کی بات ہوئی تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو دلچسپ رپورٹیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں، ایک نظر ان پر ڈالیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے امریکہ کے دورے پر تھے۔ اپنے قیام کے دوران وہ واشنگٹن اور نیو یارک میں بھی تھے۔ نیو یارک میں ہماری ساتھی سارا زمان نے وزیر خارجہ سے ایک مختصر انٹرویو میں اہم سوالات کیے، یہ انٹرویو سنیے گا۔ واشنگٹن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلی امریکی حکام سے ملاقاتیں کیں۔ اپنے ہم منصب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ بھی ان کی ملاقات اور بات چیت کے تناظر میں تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے۔ پھر دنیا بھر میں دشوار ترین مقامات پر انتہائی دشوار حالات میں صحافیوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ صحافیوں کے خلاف مختلف ملکوں میں جبر اور اظہار خیال کی آزادی ختم کرنے کی متعدد مثالیں آئے دن سامنے آتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ سنیے گا اسی سلسلے میں۔ اور آخر میں فکر و فن کی دنیا سے آج بات ہوگی چاکلیٹی ہیرو کی۔ جناب وحید مراد آج بھی مقبول ہیں، حالانکہ انہیں رخصت ہوئے عشرے بیتے۔ 2 اکتوبر کو وحید مراد کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اسی مناسبت سے ایک خصوصی رپورٹ پیش کریں گے۔ اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس۔ جی نگہت
جی، بہت شکریہ بہجت جی۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان میں پانی کی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، اور مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو پانی کا شدید بحران کا بھی سامنا رہ سکتا ہے۔ ایسے میں آلودہ پانی کو کیسے دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، اس پر آپ سنیں گے ایکسپرٹ اوپینین۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سیاحت کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں سیاحت کا عالمی دن منایا گیا، اس دن کی مناسبت سے اسلام آباد کے لوک ورثہ میں منعقدہ ایک سیمینار کا احوال آپ کو سنوائیں گے۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے میڈیسنل پلانٹس کے حوالے سے، جن کو دوائیوں میں اور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس بارے میں ایک رپورٹ آپ سن سکیں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول پیش کریں گے آپ کے لیے شوبز راؤنڈ اپ۔ تو جناب، یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ پروگرام کی تفصیل ہم تھوڑی دیر میں آپ کو سنوائیں گے، پہلی رپورٹ ہم سنیں گے وائس آف امریکہ سے۔ تو اس سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ سے تعلقات میں پیش رفت ہوئی ہے، اور امریکہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے بغیر پیش رفت ممکن ہی نہیں۔ پاکستان روانگی سے قبل واشنگٹن میں جمعرات کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ گزشتہ ایک سال سے پاکستان پر تنقید کی جا رہی تھی، تاہم اب امریکی حکام کے مثبت پیغام آ رہے ہیں، اور ہم سے پہلے پاکستان کی اعلی امریکی حکام تک رسائی نہیں تھی۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کی خود مختاری کا احترام اور بھائیوں جیسا سلوک چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات کو صرف افغانستان کی نظر سے دیکھا جائے، کیونکہ ہماری 70 سالہ تاریخ ہے جس میں اونچ نیچ آئی ہے، لیکن آگے بڑھنا ہے، اور اگر غلط فہمیاں ہیں تو انہیں دور کرنا ہے۔ یہ تو تھی شاہ محمود قریشی کی بات چیت، اور اسی حوالے سے وائس آف امریکہ نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی سے بات چیت کی ہے۔ تو آئیے اس کی تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں۔ تفصیلات بتائیے گا بہجت جی رپورٹ کی۔
بہت شکریہ نگہت. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے نیو یارک میں تھے، جہاں اس عالمی پلیٹ فارم پر ان کی عالمی لیڈروں سے ملاقاتیں ہوئیں. اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے پہلی مرتبہ اپنی قومی زبان میں تقریر کر کے اپنی حکومت کی تبدیلی کے نعرے کی عکاسی بھی کی اور پاکستان کے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کیا. اس موقع پر نیو یارک میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی سارا زمان نے شاہ محمود قریشی سے ایک مختصر اور جامع انٹرویو کیا، جس میں خطے میں پاکستان کے مقام اور رول کے ساتھ ساتھ پاک امریکہ تعلقات پر بات ہوئی. پاکستان کے وزیر خارجہ مختلف امور پر کیا کہتے ہیں، آئیے اس انٹرویو میں آپ کو سنواتے ہیں. بات کر رہی ہیں سارا زمان.
امریکہ کے بڑے کچھ واضح مطالبات ہیں، پاکستان ٹھوس طریقے سے کیا کر کے دے سکتا ہے؟
کیا ہاتھ میں ہے؟ پاکستان مسلسل یہ کہتا چلا آیا ہے کہ کوئی فوجی حل نہیں ہے افغانستان کی صورتحال کا، حل ہے گفت و شنید اور حل ہے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ. افغانستان کے اندر افغان جو ہیں دو سوچیں آپس میں ان میں ٹکراؤ ہے، اب ان کو مل بیٹھ کر اپنا مستقبل کا تعین کرنا ہوگا کہ کس قسم کا افغانستان چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں تو کن ٹرمز پر چاہتے ہیں، اور ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم تو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں نا.
لیکن افغانستان کا اور امریکہ کا یہ جو مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے کسی قسم کی دہشت گردی سرحد پار نہ ہو، حملے سرحد پار نہ ہوں، اس کو پاکستان روکے، اس زمین میں آپ کیا کہیں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کے خلاف یا کسی کے خلاف استعمال کرے. یہ ہماری اب بالکل واضح سٹیٹڈ پالیسی ہے اور اس پر اتفاق ہے. ایک نمبر دو، ہم نے اپنی سرزمین کو محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. وہ علاقے جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں اسکول کھل گئے ہیں، وہاں کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، وہاں کے بازاروں میں رونق لوٹ آئی ہے، وہاں کی روشنیاں بحال ہوئی ہیں. تو ہم نے تو بے پناہ اقدامات اٹھائے ہیں جن سے بہتری آ رہی ہے اور ہمارے ایریاز الحمدللہ آج کلیئر ہو چکے ہیں. آج دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بارڈر کے اس پار سینچریز ہیں اور وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیں، اور ان سینچریز کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ طاقتیں اس خطے کی کس طرح انہیں استعمال کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف.
اور ایک کوئک کوسچن میرا ہے، صرف ایک اسٹرینج انسیڈنٹ پھر سے ہوا جہاں پہ آپ کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام آیا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گفت و شنید بریف ہوئی، آپ نے اس کو انفارمل میٹنگ کہا. اب جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے یو ایس کی، وائٹ ہاؤس کی، اس کے ایک اسپوکس پرسن نے کہا کہ نہیں، صرف ہینڈ شیک ہی ہوا. تو یہ ان اے وے ریمینیسنٹ ہے جس طرح سے سیکرٹری پومپیو اور عمران خان صاحب کی فون کال پہ ہوا تھا. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟
بڑا واضح ہے، ملاقات تھی، مختصر تھی، لیکن میں نے ان سے بالکل کہا کہ ہمیں اپنے تعلقات کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا. تو میں وہاں موجود تھا. میں سمجھتا ہوں جن نے بیان دیا ہے وہ موجود نہیں تھے. ان کے بیان میں اور میرے بیان میں تھوڑا فرق ہے.
تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
امریکی وزیر خارجہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے بعد دارالحکومت واشنگٹن آئے اور بھرپور انداز میں اپنے وقت کو استعمال کیا. عام امریکی حکام سے ان کی ملاقات کی کچھ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. اپنے ہم منصب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات سے پہلے انہوں نے منگل کی سپہر وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور جنوبی ایشیائی خطے کی صورتحال سمیت افغانستان کے تنازع کے پر امن حل پر گفتگو ہوئی. واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے اس موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کی قیادت میں افغانستان میں مفاہمت کے عمل کی حمایت جاری رکھے گا. بیان کے مطابق جنوبی ایشیا میں استحکام کے حصول کے تناظر میں وزیر خارجہ قریشی نے امریکی عہدیدار کو بھارت کے جارحانہ رویے سے بھی آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی امن کوشش کے جواب میں بھارت مذاکرات کے لیے تیار ہونے کے بعد پیچھے ہٹ گیا. قریشی نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جامع امن مذاکرات اور کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون علاقائی امن اور جنوبی ایشیا کے استحکام کے مفاد میں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی محکمہ خارجہ گئے، جہاں ان کی ملاقات امریکی وزیر خارجہ مائیکل پامپیو سے ہوئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد روانگی سے قبل واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو سمیت اعلی عہدیداروں سے اپنی ملاقاتوں کو مثبت قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ اور پاکستان نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کا حصہ بن کر افغان تنازع کے سیاسی حل کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی مذاکرات میں کہی گئی ہے۔ ان مذاکرات میں جنوبی ایشیا میں سلامتی اور افغان مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے رپورٹ سنواتے ہیں جسے تیار کیا ہے اسفر امام نے۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں سرد مہری کے بعد وزراء خارجہ کی سطح کے یہ اہم ترین مذاکرات تھے، جس کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی سلامتی کے ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ جان بولٹن اور سیکرٹری خارجہ مائیک پومپیو سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقات میں پاکستان نے افغان مسئلے کے سیاسی حل کی امریکی پالیسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے طالبان سے مذاکرات میں تعاون کا یقین دلایا۔ تجزیہ کار اور ذرائع ابلاغ کے مطابق واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان رابطوں میں کابل آج بھی سب سے اہم موضوع ہے۔ واشنگٹن سے تجزیہ کار کامران بخاری کہتے ہیں،
فی الحال حقیقت یہی ہے کہ سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ افغانستان کے اوپر ہے۔ پاکستان کا کردار پاکستان میں جو ہے امریکہ کے مطابق اس طریقے سے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچرز ہیں افغان طالبان کے اور حقانی نیٹ ورک کے، ان کو جو ہے وہ رین ان نہیں کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں پاکستان کی ریاست کی ہاتھ سے باہر چلی گئی ہیں کہ اب وہ مناپلی نہیں رہی پاکستانی ریاست کی۔
جبکہ اسلام آباد سے تجزیہ کار راؤ خالد کا کہنا ہے،
دیکھیے ریجنل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ریجنل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی نہ ہم محفوظ ہیں، نہ امریکی فوجیں وہاں پہ محفوظ ہیں، نہ افغانستان کا مستقبل محفوظ ہے۔ جو ٹربلڈ ایریا ہم کہتے ہیں کہ وہ افغانستان ہے، جس میں بہت سے پلیئرز اپنی گیم کر رہے ہیں، کچھ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، کچھ امریکہ کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ اس اسٹیبلٹی کے لیے اب جو ہم 2006 میں جب جنرل مشرف نے یہ آفر کی تھی کہ طالبان کو شامل کیا جائے، نیگوسیشن شامل کی جائے، پاور شیئرنگ کی جائے، اس وقت اس کے اوپر مشرف کے اوپر یہ الزام لگا کہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، تو اب وہی پروپوزل جو ہے وہ امریکی بڑے زور شور سے اس کو پرسو کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بہت سیلر اپروچ ہے، بہتر اپروچ ہے اور یہی اپروچ ہونی چاہیے تھی۔
پاکستان نے اس ملاقات میں امریکی حکام پر واضح کیا کہ ان کی نئی حکومت اقتصادی بحالی اور عوامی فلاح کے ایجنڈے پر عمل چاہتی ہے، لیکن اس بات کا انحصار اس کے پڑوس میں امن پر ہے۔ پاکستان اپنے پڑوسی ملک بھارت سے بھی تعلقات معمول پر لانا چاہتا ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی، جس کی وجہ سے خطے میں سلامتی کی صورتحال باعث تشویش ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ جیسا کہ آپ کو نگہت نے بتایا رپورٹوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہ آج پاکستان میں پانی کے آلودہ ہونے کے بارے میں اور پاکستان کے میں پانی کے بحران کے بارے میں بات کریں گے، رپورٹ سنوائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی ایک خبر آپ کو یہ بھی دیتے چلیں کہ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے 7 اضلاع اور کراچی سمیت ملک بھر کے کئی علاقوں کے لیے خشک سالی الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات اسلام آباد کے شعبہ خشک سالی کے ڈائریکٹر اسلام الدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں عام طور پر بارشیں کم ہوتی ہیں، لیکن رواں سال کے دوران ان میں مزید کمی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ آنے والے 3 مہینوں میں بھی ان علاقوں میں معمول سے کم بارش ہوگی، جس کی وجہ سے خشک سالی کی صورتحال برقرار رہے گی۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت کے ترجمان چودھری شبیر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خشک سالی کے مسئلے کے حل کے لیے صوبائی حکومت نے پہلے مرحلے میں پورے صوبے کے ماہرین پر مشتمل واٹر ایمرجنسی کمیٹی تشکیل دی ہے، جو پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے سفارشات مرتب کر کے صوبائی حکومت کو پیش کرے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ ان سفارشات کی روشنی میں حکومت مزید اقدامات کرے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر صوبے کے مختلف اضلاع میں چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کے لیے بھی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جن پر جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ پانی کی اس قلت پر قابو پانے کے لیے کچھ انتظام اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اسی بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے نگت امان سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ پینے کے پانی کی اگر بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ پینے کے صاف اور محفوظ پانی تک رسائی نہ صرف انسان کی بنیادی ضرورت اور حق ہے بلکہ صحت مند طرز زندگی کا بھی لازمی جز ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی پینے کے پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں صحت اور اقتصادیات کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ عالمی رجحانات اور حکومت پاکستان کی عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی کوششوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ 36 اضلاع اور 137 تحصیلوں پر مشتمل صوبہ پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ گنجان آباد صوبہ ہے، جس کی آبادی تقریباً 11 کروڑ پر مشتمل ہے۔ صوبہ پنجاب میں پینے کے لیے زیر زمین پانی ہی سب سے اہم ذریعہ ہے، جو کہ پینے کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن کئی دہائیوں سے مختلف بیکٹیریا اور دیگر کثافتوں کی وجہ سے صوبہ بھر میں زیر زمین پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ زیر زمین پانی کے آلودہ ہونے کی بنیادی وجوہات میں گندے پانی کی نکاسی کا نظام نہ ہونا، فصلوں کے لیے کیمیائی کھاد کا بے تحاشا استعمال اور کیڑے مار ادویات اور زرعی صنعتوں اور انسانی فضلے کے دریاؤں اور نہروں میں براہ راست اخراج شامل ہے۔ صوبے کی زیادہ تر آبادی زیر زمین آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ شہروں میں نل کے پانی تک رسائی صرف 45% افراد کو حاصل ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں یہ شرح 13% ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں 2/3 سے زائد گھرانے آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، اور ہر سال تقریباً 53,000 پاکستانی بچے آلودہ پانی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ٹائیفائڈ، ہیزا، پیچس اور ہیپیٹائٹس کے کیسز تیزی سے سامنے آ رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ میں اقوام متحدہ اور پاکستانی حکام کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں 30-40% اموات آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ورلڈ بینک نے 2012 میں اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ آلودہ پانی کی وجہ سے پاکستان کو معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور سالانہ 5.7 ارب ڈالر یا مجموعی قومی پیداوار کا 4% آلودہ پانی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے علاج پر خرچ ہو رہے ہیں۔ ماہرین بھی پانی کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ 1960 سے اب تک کی اگر بات کریں تو پاکستان کی آبادی میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور سرکاری تخمینوں کے مطابق 2025 تک پاکستان میں پانی کا بحران سنگین ہو جائے گا، اور پاکستان میں ایک شخص کے لیے 500 کیوبک میٹر سے بھی کم پانی دستیاب ہوگا۔ یہ تو تھی پاکستان میں پانی کی صورتحال، اور پانی کی اگر بات کریں بہجت تو پاکستان میں بہت سا پانی ہے جو آلودہ ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے ماہرین سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
ڈاکٹر یوسف ریاض ماہر معاشیات ہیں، لیکن انہیں آلودہ پانی کو قدرتی طریقے سے صاف کر کے دوبارہ استعمال میں لانے کا اس وقت ماہر گردانا جاتا ہے۔ ان سے ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ معاشات میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ آلودہ پانی کی طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ ان کا جواب تھا مگس بانی کا شوق۔
اکانومسٹ تھا میں نے، بی کیپنگ کی ٹریننگز کی، مینجمنٹ سائنسز میں چلا گیا۔ جب میں بہت اچھے 1600 سے زیادہ ٹرین کر دیے بی کیپر پاکستان میں، میرا ایک خواب تھا کہ کسی طریقے سے میں ایکسپورٹ کروں ہنی، جیسے میں نے چائنا اور باقی ملکوں میں دیکھا بڑے بڑے جہاز بھر کے جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی ایک لیول تک گئے، 1600 لوگ، NRSP تھا، یونیسیف وغیرہ، بہت بڑے بڑے ادارے تھے، ہم نے مل کے کر لیا۔ جیسے ہی ہنی کی کوانٹٹی بڑھی تو ہم نے کوشش کی، میرا جو وی این اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، کہ یورپ کو ایکسپورٹ کریں۔ جیسے امپورٹر کچھ کا ایک گروپ ہم لائے تو رورل ایریاز میں گندی گلیاں، اور ان دیکھ کے کہا کہ یہ وائبل نہیں ہے کہ آپ سے ہم پرچیز۔ پھر میں نے 3 سال لگائے، اور میں نے خاص طور پہ ویسٹ واٹر کو چیک کیا۔ آہستہ آہستہ پھر اتنا میرے، پھر آپ دیکھیں گے بک کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے کہ لائف ڈیڈیکیشن فار سک واٹر، میں نے کبھی بھی اس کو گندا پانی نہیں کہا، سک واٹر ہے۔
ڈاکٹر یوسف ریاض 1995 سے آلودہ پانی کے معاملے پر تحقیق بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسے قدرتی طریقے سے صاف کرنے کے بہت سارے کامیاب پروجیکٹ بھی لگائے ہیں۔ یہ تجربہ کیسا رہا؟
اس وقت نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں 2 پروجیکٹس ہیں، پھر اس کے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہے، پھر بہت سارے ریسرچ پیپرز بھی لکھے گئے۔ میں نے اپنی کوشش قائد اعظم یونیورسٹی میں ریسرچ کی، اس پہ ابتدا ہو گئی، پھر نسٹ میں پروجیکٹ بنا ہوا ہے، پھر اور شہروں میں۔ تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ نیشنل ایشو نہیں بن پایا۔ نیشنل ایشو اس لیے نہیں بن پایا کہ اتنی سخت نفرت ہے استعمال شدہ پانی سے کہ میں نے جو مشکلات فیس کی ہیں, کبھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ کام نہیں کرنا پسند کرتے نا, اگر کام کرتے ہوتے تو پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ تو تھا, نیشنل ایشو ہے, وہ بنانا چاہیے یا بنانا چاہیے تھا بہت پہلے.
ایک لیٹر آلودہ پانی 8 لیٹر تازہ اور زیر زمین پانی خراب کرتا ہے. آلودہ پانی کے استعمال سے ہونے والی بیماریوں پر سالانہ 114 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. پاکستان میں سالانہ 2.5 لاکھ بچے اسی آلودہ پانی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں.
یو این انوائرمنٹ پروگرام کا اس کا فگر ہے کہ دنیا میں جو بندے زیادہ مرتے ہیں وہ ویسٹ واٹر ریلیٹڈ ڈیزیز سے زیادہ مرتے ہیں, ٹیررزم اور وار سے اتنے نہیں مرتے. آپ جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اپنے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, تو ایک بہت بڑا ہمارے اوپر سٹگما یا دھبا لگتا ہے کہ 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے سالانہ پاکستان میں ویسٹ واٹر ڈیزیز سے. دنیا میں بچہ ایک مرتا ہے نا, اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے اکنامکس کے ٹرم میں, تو ایک بچے کا لاس اتنے ملین کا ہوتا ہے. تو اس کو آپ اکنامکس کے لاسز میں لاتے ہیں کہ یہ اس کا لاس ہے. اگر وہ بڑا ہوتا, ایک مال نورشڈ بندہ رہ گیا, ایک بیماری میں پھنس گیا, کوئی بھی ٹائیفائڈ اس سے پھیلتا, بڑی ساری ڈیزیزز ہیں اس سے, تو وہ جب اکنامک لاس ہوگا پھر وہ کنٹریبیوٹ کر کے ساروں کے اوپر ڈیوائڈ ہو. گاؤں میں جائیں گے وہ کیا مانگتے ہیں, جی ٹینکی لگا دیں صاف پانی کی, کبھی کوئی نہیں کہتا مال شدہ پانی کو بھی صاف کرنا ہے. اب جب ٹوائلٹس وغیرہ لیٹرینس غلط بنیں گی گھر کے اندر, تو گندا پانی تو آئے گا اسٹریٹ میں, گلی میں آ جائے گا, تو وہ بیئر فٹ وارمز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ بچے کو ہوتی ہیں, پھر عورتیں زیادہ ہوتی ہیں, پھر بوڑھے ولنریبل ہوتے ہیں, جب ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ کے جوان بھی, تو وہاں سے ایک اور چیز آتی ہے, آپ کا اکنامک لاس شروع ہو جاتا ہے کہ کام نہیں کر پا.
بڑھتی آبادی اور فی کا صاف پانی کی دستیابی میں کمی کا پہلا اور مؤثر حل گھروں اور صنعتوں میں استعمال شدہ پانی کو صاف کر کے اسے دوبارہ استعمال میں لانا ہے.
پاکستان پہلے پانی کی ابنڈنس تھی, پانی بہت زیادہ تھا ہمارے, پر پرسن کے لیے 5100 کیوبک میٹر وہ رہا ہے ہمارے پاس 1981 تک. پانی کی تقریباً اتنی ہی کوانٹٹی آ رہی ہے دریائے سندھ کے اندر. اس میں یہ ہوا کہ پر پرسن اب ہم 1000 سے نیچے چلے گئے ہیں, اور اس کو انٹرنیشنل اس میں ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں واٹر اسکیئرس کنٹری. پانی کی کمی نہیں ہوئی, پانی جو تازہ صاف پانی ہے اس کی کمی ہو رہی ہے, اور جو گندا پانی ہم کریٹ کرتے ہیں ویسٹ واٹر اس میں اضافہ ہو رہا ہے. استعمال شدہ پانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے صاف پانی سے. غیر ذمہ داری یہ ہوئی ہے کہ 8% سے کم پانی صاف کر رہے ہیں. یہ وہ فگر ہے کہ جو سیفلی ہر کتاب میں دیا ہوا ہے, ایکچولی دیکھیں تو وہ کم ہوگا. آپ ڈیم بناتے جائیں, صاف پانی لاتے جائیں, ویسٹ واٹر کا خیال ہی نہ کریں.
آلودہ پانی کو صاف کر کے نہ صرف پاکستان کو صحت مند بنایا جا سکتا ہے, بلکہ ملک میں صاف پانی کی دستیابی کی شرح بڑھا کر اس کی کمی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پاکستان میں پانی کی صورتحال کے حوالے سے ہم نے رپورٹ سنوائی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے, جس میں بات ہوگی آزادی صحافت کے حوالے سے. اس سے پہلے یہاں پر آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتی چلوں. پاکستان میں صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ایک بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان میں ریاستی اداروں کی جانب سے غیر اعلانیہ سینسرشپ کی وجہ سے آزادی اظہار شدید خطرے میں ہے. پی ایف یو جے کے ایگزیکٹو کونسل کے ابتدات میں 3 روزہ اجلاس کے بعد جاری ایک تفصیلی اور سخت بیان میں تنظیم کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی نئی حکومت کا اس غیر اعلانیہ سینسرشپ میں کوئی کردار نہیں, لیکن اس کی خاموشی اس کے اس میں شامل ہونے کا اشارہ دیتی ہے. اس کے مطابق اس غیر اعلانیہ سینسرشپ کے خلاف بیرون اور اندرون ملک احتجاج کے باوجود یہ خاموشی معنی خیز ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ کے دستخط سے جاری اس بیان میں کہنا تھا کہ نئی حکومت اس مسئلے کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے اور ان اداروں سے اس پر بات نہیں کر رہی جو ایک منصوبہ بندی کے تحت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو ڈونس اشتہارات پر کنٹرول, حراست اور یہاں تک کہ صحافیوں پر حملے کے ذریعے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈیا ماہرین کے خیال میں یہ اب تک کا تنظیم کا اس موضوع پر سب سے زیادہ جامع بیان ہے. بیان کے مطابق ریاستی اداروں نے میڈیا کو قابو میں رکھنے کی خاطر اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کئی ریڈیو اور ٹی وی سٹیشنز قائم کیے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے نجی چینلوں اور اخبارات میں اپنے لوگ بھی بھرتی کروائے ہیں. دوسری جانب جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری نے بھی بدھ کو قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث میں اپنے خطاب میں یہ مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ پی ایف یو جے نے پاکستان میں میڈیا کی آزادی سلب کیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اختلاف رائے اور تعمیری تنقید برداشت کرنا سیکھنا چاہیے، جب ہم اختلاف کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتے تو ہم ترقی کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتے۔ بلاول نے اپنی تقریر میں سوال اٹھایا کہ کیا حکومت آزادی اظہار کی ضمانت دے گی؟ تو یہ صورتحال پاکستان کی ہم نے آپ کو بتائی، تو اسی حوالے سے ایک رپورٹ وائس آف امریکہ نے بھی تیار کی ہے، تو تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں۔
جی شکریہ نگہت۔ پاکستان میں جیسا کہ آپ نے کہا کافی عرصے سے صحافیوں کو سینسرشپ کی شکایت ہے، جس میں نیوز ویب سائٹس کو بند کرنا، اخبارات کی ترسیل کو روکنا اور پروگرامز کو ریاستی اداروں اور پالیسیوں پر تنقید سے باز رکھنا وغیرہ شامل ہے۔ اس وقت ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے جو کہ یہ چھوٹی سی خبر ہے کہ چند پاکستانی امریکی نوجوانوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آن لائن موجود اہم مواد کو بانٹنے کے طریقوں کو محفوظ بنا کر صحافت کی آزادی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تو تھی صحافت کی آزادی کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق صحافت کی آزادی سے ہٹ کر خود صحافی کو ہے، اور اس سلسلے میں ہم بہت ساری رپورٹیں پہلے بھی پیش کرتے آئے ہیں، جس میں یہ ہے کہ بہت سارے ملک جو صحافیوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور جہاں پر فرائض کی ادائیگی بے حد دشوار ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے لیے ایک اور بھی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جسے صحافیوں کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بتایا ہے کہ دنیا بھر کی جیلوں میں اس وقت صحافیوں کی جو تعداد قید ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ 2017 کے اختتام تک 262 صحافی اپنے کام کی وجہ سے جیلوں میں موجود ہیں، اور صحافیوں کو ہراساں کرنا محض آمرانہ ریاستوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نخبت ملک اپنی اس رپورٹ میں اور کیا معلومات آپ کو دیتی ہیں۔
گزشتہ سال تک صحافیوں کو سب سے بڑی تعداد میں قید کرنے والا ملک ترکی ہے، جہاں 73 صحافی جیل میں قید ہیں۔ چین میں 41 اور مصر میں قید صحافیوں کی تعداد اس وقت 20 ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یا سی پی جے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوئل سیمون نے آزادی صحافت کے حوالے سے ایک تقریب میں جمعے کو اقوام متحدہ کو بتایا ہے کہ عالمی برادری کو آواز اٹھانا ہوگی اور ان ممالک کا نام لے کر ان کو ملامت کرنا چاہیے جہاں صحافیوں سے زیادتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا صحافیوں کو قید کرنا سینسرشپ کی بدترین مثال ہے، جس سے دنیا بھر میں معلومات کی ترسیل پر گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ تھے جول سیمون کے الفاظ۔ صحافیوں کی جیلوں میں بندش کے حوالے سے ایک کیس آج کل خاصی توجہ کا مرکز ہے۔ والون اور کوائے سو او خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے صحافی ہیں جنہیں میانمار میں گزشتہ سال دسمبر میں قید کیا گیا تھا۔ وہ میانمار کے علاقے رخائن میں فوجی کریک ڈاؤن کے دوران روہنگیا مسلمان مردوں اور لڑکوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت کی تفتیش کر رہے تھے۔ ان دونوں صحافیوں کی نمائندگی برطانوی بیرسٹر امل کلونی کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میانمار کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ راخائن کے علاقے ان دن میں ہونے والی ہلاکتوں کی کہانی منظر عام پر آتی، اس لیے انہوں نے ایک جال بچھایا۔ کلونی نے کہا پولیس نے ان صحافیوں کے سامان میں سرکاری دستاویزات پلانٹ کیے، اور اس منصوبہ بندی کے بعد حکام ان صحافیوں کو حراست میں لینے کے لیے ان کے گھر کے باہر موجود تھے۔ ان صحافیوں کو حراست میں لے لیا گیا، اور پھر جب مقدمہ چلا تو انہیں اس طرح پیش کیا گیا کہ ان پر جرم ثابت ہونا لازمی تھا۔ امل کلونی کے الفاظ۔ ان دونوں صحافیوں کو ریاست کے راز افشا کرنے کے جرم میں 7 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ کلونی کہتی ہیں کہ وہ میانمار سے صدارتی معافی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ان افراد کے لیے آزادی حاصل کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے۔ خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے صدر سٹیفن آلڈر کہتے ہیں کہ یہ صحافیوں کے لیے سخت ترین وارننگ ہے۔ انہوں نے کہا میانمار وہ واحد ملک نہیں ہے جہاں تحقیقاتی رپورٹوں کو منظر عام پر جانے سے روکنے اور اطلاعات دینے والوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سے حکام کو موقع ملتا ہے کہ وہ ظلم کر سکیں۔ یہ تھے سٹیفن آلڈر کے الفاظ۔ ایک اور صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈر سے منسلک ڈائریکٹر مارگو ایون کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ رویہ محض آمرانہ ریاستوں تک محدود نہیں رہا۔ انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری ریاستیں بھی پریس پر اتنے ہی زیادہ حملے کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ غلط اقدامات پر آگاہی پیدا کریں۔ یہ تھے مارگو ایون کے الفاظ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اور اپنی انتظامیہ کے بارے میں کی جانے والی منفی رپورٹنگ کو جعلی خبریں قرار دیتے ہیں، اور ان کے جلسوں اور ریلیز اور تقریبات کے دوران بھی صحافیوں کو صدر کے حمایتیوں کی جانب سے ہراساں کرنے اور تنگ کرنے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اس سال کم سے کم 3 امریکی صحافی زیر حراست رکھے گئے جبکہ گزشتہ سال ان کی تعداد 34 تھی۔ کم سے کم 24 افراد کو مار پیٹ کا سامنا رہا اور ان کا سامان جیسے کیمرہ وغیرہ تباہ کر دیے گئے۔ اس سال جون میں امریکی ریاست میری لینڈ میں ایک اخبار کے دفتر میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں بھی 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں، نگت ہمیں بتائیں گی ورلڈ ٹورزم ڈے یعنی یوم سیاحت پر سیمینار، اس کے بارے میں بتائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بتاتے ہیں کہ عالمی یوم سیاحت کے موقع پر خیبر پختونخوا حکومت نے قبائلی علاقہ باب خیبر سے لے کر ضلع سوابی تک 4x4 کلب کے ممبران پر مشتمل ایک جیپ ریلی کا انعقاد کیا، جس میں 70 سے زیادہ گاڑیاں شریک ہوئیں۔ یہ جیپ ریلی باب خیبر سے شروع ہو کر پشاور، نوشہرہ، مردان اور سوابی ڈسٹرکٹ سے گزرتے ہوئے واپس پشاور میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر ٹورزم کارپوریشن تاک احمد نے کہا کہ ریلی کا باب خیبر سے منعقد کرنے کا مقصد فاٹا کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد دنیا کو فاٹا کے سیاحتی مقامات کی جانب راغب کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال عالمی یوم سیاحت کی تھیم سیاحت اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے، اور محکمہ سیاحت نے ایک خصوصی انفارمیشن سسٹم MIS تیار کیا ہے، جس پر سیاحتی مقامات کی معلومات سمیت وہاں موجود ہوٹلز، ریسٹوران میں ان کی بکنگ، ان اضلاع کی ثقافت، مقامی فنکاروں کی معلومات، سیاحتی مقامات کی موسمی صورتحال اور ایمرجنسی سمیت تمام جدید معلومات بآسانی موبائل ایپ پر میسر ہو سکیں گی۔ اور اسی موقع پر سینئر صوبائی وزیر سیاحت عاطف خان نے کہا کہ انہوں نے صوبے میں سیاحت کو بطور سند برانڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور صوبے میں نئے سیاحتی مقامات کی تلاش کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نگرانی میں ٹاسک فورس بھی قائم کر دی گئی ہے، جو کہ نئے سیاحتی مقامات کی تلاش کے لیے پالیسی مرتب کرنے اور دیگر مسائل کے حل پر کام کرے گی۔ ٹورزم کارپوریشن نے عالمی یوم سیاحت کے سلسلے میں ہفتہ سیاحت میں ریلی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے جوان مرکز پشاور میں ای گیمنگ کے مقابلوں کا انعقاد بھی کیا، جس میں نوجوانوں نے 4 مختلف گیمز فکر میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے ویمن چیمبر کے کاروبار میں دلچسپی رکھنے والی خواتین کے لیے وادی ناران کے ثقافتی دورے کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں خواتین نے وہاں ثقافت کی مارکیٹ تک رسائی کے لیے اقدامات پر کام کیا، اور ساتھ ہی دریائے کنہار پر خواتین نے کشتی رانی بھی کی تاکہ سیاحتی مقامات پر ایڈونچر ٹورزم کو فروغ دیا جا سکے۔ تو جناب، اس سلسلے میں تو بہت تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، اور یوم سیاحت کے موقع پر ریڈیو نیوز نیٹ ورک ہمیں ایک سیمینار کی رداعت سنا رہا ہے۔ آئیے نگت کے پاس چلتے ہیں۔ جی نگت، تفصیل بتائے گا۔
جی بہت شکریہ بہجت جی، سیاحت کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ تو سیاحت کا عالمی دن اس سال 27 ستمبر کو پوری دنیا میں منایا گیا۔ پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے مختلف شہروں میں واقع اپنے دفاتر، ہوٹل اور ریسٹ ہاؤسز میں اس دن کی مناسبت سے انتظامات کیے، اور اس دن کو منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر سیاحت، اس کی معاشرتی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے عالمی سیاحت اس دن کو منانے کا اہتمام کرتی ہے، اور یہ تنظیم عالمی سیاحت پر سالانہ رپورٹ بھی مرتب کرتی ہے، جس میں عالمی سطح پر مختلف ممالک میں سیاحت اور اس سے متعلقہ سرگرمیوں اور سیاحت کے معیار اور سہولیات پر اعداد و شمار اور اشاریے ہوتے ہیں۔ ادارے کی حال ہی میں شائع ہونے والی رپورٹ سال 2017 کا احاطہ کرتی ہے، جس کے مطابق گزشتہ سال 1.32 ارب لوگوں نے مختلف ممالک کی سیاحت کی، اور اس سیاحت کے نتیجے میں میزبان ملکوں کو 1.34 کھرب امریکی ڈالر بطور آمدن حاصل ہوئی۔ سب سے زیادہ سیاح یورپ میں گئے، جو کہ کل تعداد کا 51% تھا۔ اس کے بعد ایشیا، امریکہ، افریقہ اور مشرق وسطی کے ممالک شامل ہیں، جہاں سیاحوں کی تعداد بالترتیب کل تعداد کا 24%, 5%, 16% اور 4% رہی۔ یوں سیاحوں کی طرف سے خرچ کی جانے والے رقوم میں سب سے زیادہ حصہ بھی براعظم یورپ کے حصے میں آیا، جو کہ 39% بنتا ہے۔ باقی براعظموں نے سیاحت سے ہونے والی آمدنی کا بالترتیب 29%, 24%, 3% اور 5% سمیٹا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے عالمی سیاحت اور عالمی سفر اور سیاحت کونسل کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے بین الاقوامی سیاحوں کی کل تعداد 9,70,000 تھی، جو کہ اس سے بیشتر گزرے سالوں میں آنے والے سیاحوں کی تعداد سے کہیں بہتر تھی۔ ان سیاحوں نے پاکستان میں تقریباً 31.70 کروڑ امریکی ڈالر خرچ کیے۔ وطن عزیز کی سفر اور سیاحت سے کل حاصل ہونے والی آمدنی قومی آمدنی کا 2-8% رہی۔ سیاحت کے لحاظ سے دنیا کے 10 بہترین ملکوں میں کی جانے والی سیاحوں کی تعداد اور ان ملکوں کو حاصل ہونے والے آمدن کا موازنہ اگر پاکستان آنے والے سیاحوں کی تعداد اور آمدن سے کیا جائے تو یہ تو صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ پاکستان میں بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں، موسم اور ثقافت کے لیے بھی یہ جگہ اپنی مثال آپ ہیں، جہاں سیاحت کو فروغ دے کر اس تعداد اور آمدن کو کئی گنا زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر سیاحت کے فروغ کے لیے بات بھی ہوئی اور اسی حوالے سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا تھا اسلام آباد لوک ورثہ میں۔ اس سیمینار کا ہمیں احوال سنا رہے ہیں ہمارے نمائندے فدا حسین، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
سیاحت کے عالمی دن کے حوالے سے لوک ورثہ اسلام آباد میں ایک روزہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاک ترک اسکول کے بچوں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں سینٹرل فار کلچرل ڈیولپمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم امت تارر نے ملک میں پائیدار سیاحت کو فروغ دینے کے لیے انفرادی سطح پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا،
ہم میں سے ہر ایک کو جب ہم سیاحت پر نکلے تو ہمیں سوچا چاہیے کہ لوگ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں جج بھی کر رہے ہیں، لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم جا کر وہاں کے اوپر لکھتے تو نہیں کہیں ہم ہسٹوریکل سائٹس پہ جا کر پینسل سے یا پتھر سے رگڑ کر اپنا نام اور کوئی کہانی تو نہیں لکھاتے، یا ہم جا کر باغوں میں پھول تو نہیں توڑ کے پھینک دیتے، یا ہم جو اپنا کوڑا کرکٹ جو ہم کھاتے ہیں ریپرز وغیرہ چپس چاکلیٹس یہ ساری چیزیں بچے بہت کھاتے ہیں، ہم لوگ بھی بہت کھاتے ہیں، کہیں وہیں تو نہیں پھینک دیتے، کیا ہم یہ سیاحت کے دوران اپنی انوائرمنٹ کو خراب تو نہیں کر رہے؟
گرامر اسکول راولپنڈی کی نسرین اقبال نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خوشحال ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر موجود ملک فنلینڈ کی معیشت میں سیاحت نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ ان کا اپنے درختوں کو سب سونا مان کر ان کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے دنیا بھر کے لاکھوں سیاح وہاں کا رخ کرتے ہیں۔
وہ اپنے اسکولز میں اب 4 گھنٹے بچوں کو چاہے برف باری ہے چاہے آندھی طوفان ہے ان کو 4 گھنٹے باہر رکھتے ہیں، دے لرن اباؤٹ دی سائیکلز آف لائف۔ اور ایک اور چیز نیچر سے کیا ملتی ہے، اگر آپ درختوں میں جائیں تو کیا ملتا ہے آپ کو؟ آکسیجن اور پیس۔
پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور انٹرنیشنل کونسل آف میوزیم کے نمائندے ڈاکٹر مرزا حبیب علی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ملک میں سیاحت کو متاثر کیا۔
پاکستان کا اس وقت جو نمبر ٹوریزم میں آتا ہے وہ تقریباً 25th۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیررزم کے چکر میں نہ صرف ہماری ٹوریزم ہوئی ہے بلکہ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ انالائز کریں تو ہمارا پورا سوشل فیبرک جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا۔ میں نے اپنے بچپن میں خود مال روڈ کے اوپر دیکھا کہ جو گورے تھے وہ سائیکلنگ کرتے تھے، اور یہ وہ ملک تھا جس کو لوگ آنے کے لیے پسند کرتے تھے۔
لوک ورثہ کی ڈپٹی ڈائریکٹر زوبیہ سلطانہ نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت میں پاکستانی ثقافت کو فروغ دینے پر سرکاری و غیر سرکاری ادارے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔
کلچر کے حوالے سے اکیڈیمیکلی ابھی تک ہمارے ملک میں جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو سکا، تو کلچر کے جو سب فیلڈز ہیں جس میں کلچرل ٹوریزم بھی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور دنیا میں اس کی بہت زیادہ اپریسیشن ہو رہی ہے اور لوگ بہت ساری اسٹیٹس جو ہیں اپنا جی ڈی پی کلچرل ٹوریزم سے اٹھا رہی ہیں، تو اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ جتنی باقی آرگنائزیشنز ہیں گورنمنٹل ہیں کشان گورنمنٹل ہیں یہ اس کی اہمیت کو سمجھتی ہیں۔
سسٹینیبل ٹوریزم فاؤنڈیشن پاکستان کے فاؤنڈر ممبر آفتاب رانا نے سیاحت کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں سیاحت پوری دنیا میں ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکی ہے، لہذا ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں سیاحت کے موضوع کو اہمیت دی جائے۔
ٹوریزم ایک ایسا فینومنا ہے جو اس وقت دنیا کی ایک سب سے بڑی انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سفر جو ہے وہ زندگی میں آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور اگر آپ سفر پہ نہیں جاتے تو آپ بہت ساری چیزیں نہیں سیکھ پاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں اس میں ہم بچوں کو ہمیشہ سفر سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ نہ تو پیرنٹس الاؤ کرتے ہیں کہ بچے جائیں سفر کریں گھوم پھر کے دیکھیں، اور نہ ہی اسکول کی ایڈمنسٹریشن افورڈ کر سکتی ہے۔
روڈی کلب اسلام آباد کی صدر فاخرہ سید عزیزی کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی کی اس دور میں انٹرنیٹ پر پاکستان کی تاریخی اور سیاحتی مقامات کے بارے میں معلومات شائع کرنے سمیت دیگر کئی مسائل پر حکومتی اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر بین پاکستانی میں گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کھولتی ہوں اور میں وہاں سے میں یہ اپنے آپ کو ریزیوم کرتی ہوں کہ میں ایک فارنر ہوں اور میں دیکھنا چاہتی ہوں واٹ از ان پاکستان، آئی کین ناٹ فائنڈ دیٹ انفارمیشن اباؤٹ پاکستان، تو ہماری جو اسٹیٹ ادارے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ توجہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پیپل وانٹ ٹو ایکسیس دا انفارمیشن رائٹ فرام دیئر فونس، رائٹ فرام دیئر ڈیسک ٹاپس۔ اگر ان چیزوں پہ وہ چیزیں جو فیس آف پاکستان ہیں جو ایک بڑی آڈینس تک ہماری بات پہنچا سکتی ہیں اگر ان پہ کام نہیں ہو رہا تو ہمیں اس میں توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔
تقریب کی شرکا کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سیاحت ایک مقبول عالمی تفریحی سرگرمی بن چکی ہے اور پاکستان جیسے قدرتی حسن سے مالا مال ملک میں سیاحت کے شوقین افراد کے لیے بے شمار مقامات موجود ہیں، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک۔ جیسا کہ ابھی نکہت بتا رہی تھیں، اب صحت کے شعبے سے ہم بات کریں گے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے آج بھی صحت کے شعبے سے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور بات کی جا رہی ہے میڈیسنل پلانٹس کی، یا پھر ایسی جڑی بوٹیوں کی جو دوا کے سے اثرات رکھتی ہیں۔ قدیم زمانے سے جڑی بوٹیوں سے مختلف امراض کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ان کو ادویات کے طور پر استعمال کرنے کی ایک بہترین بات یہ ہے کہ ان کے سائیڈ افیکٹس مرتب نہیں ہوتے، اور یہ آپ کی صحت کے لیے نہ صرف فائدہ مند ہیں بلکہ ان سے منفی اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ آئیے چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں اور نگہت امان سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ میڈیسنل پلانٹس کی بات کریں تو جب دنیا میں میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اور دوائیاں بنانے والی کمپنیاں نہیں بنی تھی، تب لوگ قدرتی جڑی بوٹیوں سے ہی بڑے سے بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ ویسے تو اب میڈیکل سائنس میں بھی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود قدرتی اشیاء کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں مختلف بیماریوں کا علاج گھریلو ٹوٹکوں یا قدرتی جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 6,000 کے قریب قیمتی جڑی بوٹیوں اور طبی نباتات کو دریافت کیا گیا ہے، جن میں سے تقریباً 2,500 صوبہ خیبر پختونخوا میں پائے جاتے ہیں۔ میڈیسنل پلانٹس کے حوالے سے زرخیز ترین علاقوں میں ہزارہ ڈویژن اور مالاکنڈ ڈویژن شامل ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان بھی اس حوالے سے معدنیات اور میڈیسنل پلانٹس کے لیے موضوع آب ہوا کا حامل خطہ ہے، اور یہاں پائے جانے والی قدرتی طبی نباتات کی مانگ پوری دنیا میں ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے نے ایک رپورٹ تیار کی ہے میڈیسنل پلانٹس کے بارے میں، آئیے آپ کو یہ تفصیلی رپورٹ سنواتے ہیں۔
شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن کے بالائی اضلاع پرکشش نظاروں اور مناظر فطرت کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنا ایک مقام تو رکھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شمالی علاقہ جات اور ہزارہ ڈویژن کے جنگلات میں دیگر بیش قیمتی نوادرات اور سینکڑوں کی تعداد میں جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور انہیں جڑی بوٹیوں کو لوگ صدیوں سے علاج معالجے کے لیے بھی استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کے رہائشی محمد صدیق، جو ہزارہ ڈویژن کے مختلف جنگلات سے حاصل کی جانے والی جڑی بوٹیوں کے کاروبار سے گزشتہ 30 سال سے وابستہ ہیں، محمد صدیق کہتے ہیں کہ یہ تمام جڑی بوٹیاں مقامی طور پر بڑی محنت کے بعد حاصل کی جاتی ہیں۔
محنت کرنی پڑتی ہے، یہ کوشش کر کے چیزیں لے کے آنا پڑتے ہیں، لوگ بھی لا کے دیتے ہیں، کوئی آپ ہی جا کے لے کے آنی پڑتی ہیں، ان میں کوئی خاص سے چیزیں نہیں ہوتی، ان جنگلوں میں آتی ہیں، کوئی ادھروں کوئی گاؤں میں، کوئی کدھر کدھر سے آتی ہیں، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میرے پاس زخمی یہاں تھے، ممیخ ہے، رتم جو ہوتے ہیں، انجبار ہے، گلخیر ہے، تمبر ہے، سملو ہے، سفید پودینے کے وہ ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے میدے کے لیے، جو بھی چیزیں ہیں ان میں، کوئی جوڑوں کے دردوں کی، کوئی پٹھوں کے دردوں کی ہیں۔
ہزارہ ڈویژن میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں کا استعمال ادویات میں کیا جاتا ہے، اس میں سے کتنی مقدار میں جڑی بوٹیاں ہزارہ سے حاصل کی جاتی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا پروفیسر ڈاکٹر طاؤس خان سے، جو شعبہ فارمیسی میں گزشتہ کئی سالوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں کے حوالے سے کہتے ہیں
کہ پاکستان کی جتنی بھی فلورا جس کو بولتے ہیں ہم، جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں یا جتنی بھی میڈیسنل پلانٹس ہیں، اس کی زیادہ تر اقسام جو ہے یہاں ہزارہ ڈویژن میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ایبٹ آباد کا علاقہ ہے اسپیشلی، یہاں سے جو علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے، گلیات سائڈ ہے، یہ بہت زیادہ رچ ہے ان میڈیسنل پلانٹ، اس میں بہت زیادہ میڈیسنل پلانٹس پائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ناران کی طرف آپ چلے چلے جائیں وہاں پر بھی مختلف قسم کے اسپیشیز پائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ہے بہت رچ علاقہ ہے. اس میں جو ہے لینورس کارڈیا کا ایک پلانٹ ہے وہ اس علاقے میں پایا جاتا ہے, رومکس ایسیٹوسا ہے, رومکس ویسیکیرس ہے, ارٹیکا ڈائیوسا.
جڑی بوٹیاں مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال کرنا کس حد تک درست ہے ڈاکٹر کا کہنا تھا؟
جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں وہ کسی نہ کسی مرض کے لیے اس کسی نہ کسی مرض کا علاج ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے اتنا زیادہ صحیح طریقہ نہیں رہا ابھی. جب تک جو ہے ہم ان چیزوں کو سائنسی بنیادوں پر اس کے لیے ٹیسٹ نہیں کرتے تو اس وقت وہ جو ہے نا ویسے صحیح بات نہیں ہے. جڑی بوٹیوں کے بھی زہریلے اثرات ہوتے ہیں.
ہزارہ ڈویژن اور شمالی علاقہ جات سے حاصل کی جانے والی جڑی بوٹیاں نہ صرف جنگلات سے حاصل کی جا سکتی ہیں بلکہ اگر لوگوں کو تربیت دی جائے تو یہی جڑی بوٹیاں کاشت بھی کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر طاؤس خان کہتے ہیں
دنیا ہم سے بہت کم قیمتوں پہ جڑی بوٹیاں لے کر ان کی چند ٹیسٹ کر کے وہ ہم پہ دوبارہ جو ہے بہت بڑی قیمتوں پہ بیچتے ہیں. یہاں پہ اگر سائنٹیفک طریقوں سے ان ساری چیزوں کو مینیج کیا جائے, ان لوگوں کی ٹریننگ کی جائے اس کی کاشت میں, اس کی پروسیس میں, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو اور پاکستان کو ٹھیک ٹھاک ذرا مبادلہ مل سکتا ہے.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ایبٹ آباد سے شکیل احمد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے رپورٹس لے کر آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں, جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, معیشت, ثقافت, صحت اور سیاحت سمیت دیگر موضوعات پر تبصرے, انٹرویوز اور رپورٹس. تو سننا مت بھولیے ہر ہفتے کی رات 10 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ. اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام 6 بجے اور پیر کی صبح 11 بجے صرف پاور 99 کے نیٹ ورک سے.
اب بالکل وقت ہوا ہماری آخری رپورٹوں کا, اور یہ رپورٹیں آپ جانتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے ہوتی ہیں. پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر کشیدگی ہو, وہاں جھڑپیں جاری ہوں یا تعلقات پہ چیدگی کا شکار ہوں, تمام غیر موافق حالات اور اونچ نیچ کے باوجود پاکستان بھارتی فلموں اور ڈراموں کی ابھی بھی بڑی منڈی ہے. ملک بھر میں بھارتی فلموں کی بزنس کامیابی سے جاری ہے. کوئی مہینہ یا ہفتہ ایسا نہیں جاتا جب کوئی نہ کوئی بھارتی فلم اچھا بزنس نہ کرتی ہو. اس کی ایک تازہ مثال گزشتہ ہفتے ریلیز ہونے والی فلم سوئی دھاگا ہے. سوئی دھاگا بھارت کی کامیاب ترین فلم ساز کمپنیز میں سے ایک یش راج فلمز کی نئی پیشکش ہے جو بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ریلیز ہوئی اور گزشتہ ہفتے اچھا بزنس کرنے والی فلموں میں سر فہرست رہی. ادھر پاکستان میں حالیہ سالوں میں بننے والی ایک درجن سے زائد فلمیں ایسی ہیں جو تیار ہونے کے باوجود ریلیز نہیں ہو سکیں. ان میں سید نور کی 3 فلمیں جبکہ دانش تیمور, احسن خان, معمر رانا اور سنگیتا کی کئی فلمیں شامل ہیں. اسی دوران کچھ فلمیں انتہائی کامیاب بھی رہیں جیسے نامعلوم افراد, پنجاب نہیں جاؤں گی, ایکٹر ان لا اور جوانی پھر نہیں آنی وغیرہ. جوانی پھر نہیں آنی کی بات ہوئی تو آئیے اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی سناتے چلیں. فلم جوانی پھر نہیں آنی کے حوالے سے جہاں کامیابی کے نئے ریکارڈ بنانے کے دعوے سامنے آئے ہیں, وہیں پاکستان کے نومنتخب صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھی یہ فلم دیکھی اور سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر صدر نے فلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ یہ فلم انہیں بہت پسند آئی, اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ انہوں نے کل فلم جوانی پھر نہیں آنی 2 دیکھی. فلم بہترین ہے. انہوں نے دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی کہ پاکستان سینما بہتری کی جانب بڑھا ہے اور بہت اچھی تفریح فراہم کرا ہے. پاکستانی شو بیس یا پھر لالی ووڈ سے کچھ خبریں آپ کو اس لیے سنائیں کہ اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی سالگرہ پر تیار کی ہوئی خصوصی رپورٹ کو, اور یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے سعدیہ اسد نے.
کوئی دیکھے یہ تنہائی, یہ بے چینی, یہ مجبوری, تمنا ہے کسی دل میں جگہ مل جائے تھوڑی سی.
چاکلیٹ ہیرو وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو پیدا ہوئے. وحید مراد صرف اداکار ہی نہیں پروڈیوسر اور اسکرپٹ رائٹر بھی تھے, اور وہ فلم ڈسٹریبیوٹر مسٹر نثار مراد کے اکلوتے بیٹے تھے.
میں آنا مشکل ہے جب آنکھ ملانا
मुश्किल था, अब बचाना मुश्किल है।
वहीद मुराद अपने चार्मिंग एक्सप्रेशंस, नर्म आवाज और अदाकारी के मुनफरिद अंदाज की वजह से जाने जाते थे। उनका रोमांटिक अंदाज बेहद मकबूल था। वहीद मुराद अपनी फिल्म अरमान की वजह से रातों रात शोहरत की बुलंदियों को पहुंच गए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वहीद मुराद ही थे। ये फिल्म 75 हफ्ते थिएटर पर चलती रही और वहीद मुराद पहले पाकिस्तानी सुपरस्टार हीरो बन गए। इस फिल्म का ये गीत न सिर्फ उस वक्त गली गली गूंजा बल्कि इसकी गूंज आज भी खत्म नहीं हुई।
मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना।
इसके बाद वहीद मुराद ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में इंडस्ट्री को दी। सन 1970 में साथी अदाकाराओं ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जब वहीद मुराद के साथ काम करने से गुरेज किया तो उनकी फिल्मों में कोई ऐसी जोड़ी नहीं बन सकी जिसने अरमान और अंदलीब जैसी लाजवाल फिल्मों को जन्म दिया था, और ये बात फिल्मी करियर के लिए धचका साबित हुई।
रो रो के गुजरती हैं रातें, आँखों में सहर हो जाते।
सादिया असद, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
वहीद मुराद की सालगिरह पर तैयार की हुई इस खसूसी रिपोर्ट के बाद अब चलते हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में और निगत से शोबिज राउंड अप की तफसीलात मालूम करते हैं। जी निगत,
बहुत शुक्रिया बेहजत। उससे पहले एक खबर आपके साथ भी और हमारे सामीन के साथ हम शेयर करते चलें। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान ने अपनी अदाकारी के जौहर से खूब नाम कमाया और पैसा भी कमाया, लेकिन अब उन्होंने अदाकारी के साथ फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम जमाने की तैयारी कर ली है। सैफ अली खान ने ब्लैक के नाइट फिल्म्स नामी प्रोडक्शन हाउस की बुनियाद रख दी है और साथ ही पहली फिल्म के लिए भी मुआयदा कर लिया है। ब्लैक के नाइट फिल्म्स और नॉर्दर्न लाइट फिल्म्स के इश्तराक से जवानी जाने मन फिल्माई जाएगी और इस हवाले से मुआयदा भी तय पा चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक के नाइट फिल्म्स के प्लेटफॉर्म से पहली फिल्म अगले बरस रिलीज होगी। सैफ ने अपने नए प्रोडक्शन से रिलीज होने वाली फिल्म से मुतालिक कहा कि वो अपने दोस्त जय शिवा किरमानी के साथ जवानी जाने मन पर सोच विचार कर रहे थे और आखिरकार उन्हें अपने प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन फिल्म मिल गई है। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जवानी जाने मन 2019 के इब्तदाई महीनों में रिलीज होगी, जिसमें सैफ की बेटी समेत दीगर नए चेहरे भी शामिल होंगे। तो इसी खबर के साथ हम बढ़ेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब जो कि शोबिज राउंड अप है। इस हफ्ते शोबिज की दुनिया में क्या रंगीनियां रहीं, कौन सी फिल्में आईं, आपको तफसीलात बता रहे हैं शमशाद आफरीदी अपनी इस रिपोर्ट में। तो आइए सुनते हैं।
मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे।
रवा पर शुरू होने वाले कोक स्टूडियो सीजन 11 में हसन जहांगीर ने पहली बार अपने मशहूर जमाना गाने हवा हवा के साथ एंट्री दी। इस गाने में उन्होंने मारूफ गुलकारा गुलपाणा के साथ परफॉर्म किया और गाने को एक नए अंदाज से पेश किया। 80 की दिहाई में मौसीकी की दुनिया में धूम मचाने वाले हसन जहांगीर ने हवा हवा को जदीद अंदाज में पेश करके मदाहों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हसन जहांगीर ने गाना परफॉर्म करते वक्त अपना मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए डांस का तड़का लगाया जिसे शायकीन ने खूब सराहा। याद रहे कि 80 की दिहाई में हवा हवा गाना बहुत मकबूल हुआ था। जब ये गाना रिलीज हुआ था तो तकरीबन 15 लाख कैसेट सिर्फ भारत में फरोख्त हुई थी और बाद अज़ां भारत में इस गाने का रीमेक भी बनाया गया था।
भारतवर्ष एक महान सभ्यता जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मणिकर्णिका।
बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की आने वाली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का टीजर जारी कर दिया गया है। टीजर का आगाज अमिताभ बच्चन के पसे पर्दा आवाज से होता है, जो अंग्रेजों से किसी बहादुर मर्द की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी की दास्तान बता रहे होते हैं। टीजर में कंगना रनावत को अंग्रेजी फौजी अहलकारों से तलवारों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। फिल्म आइंदा वर्ष 25 जनवरी को रिलीज की जाएगी। इतलात है कि फिल्म द क्वीन ऑफ झांसी पर भी फिल्म पद्मावत की तरह तनाजात जारी है। फिल्म पर झांसी की रानी के पैरोकार ब्राह्मण ग्रुप ने इल्जाम आयद कर रखे हैं। मारूफ हॉलीवुड अदाकार ब्रूस वेलिस की नई ड्रामा फिल्म एयर स्ट्राइक का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म की कहानी दूसरी जंगे अजीम के दौरान 1943 में चीन के शहर चोंगकैंग पर जापान के हमले के गिर्द घूम रही है। फिल्म में नामवर अवार्ड याफ्ता अदाकार ब्रूस वेलिस के अलावा कई बड़े नाम शामिल है। फिल्म एयर स्ट्राइक 26 अक्टूबर को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी।
एक एडवाइस दे रहा हूँ, धीरे दौड़। जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं।
वर्ल्ड बेस्ट मैराथन रनर का नाम बता। और 100 मीटर चैंपियन
यूसेन बोल्ट।
करेक्ट। मैराथन में दौड़ने वालों को कोई याद नहीं रखता दीपू।
बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की आने वाली एक्शन फिल्म बाजार का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की कहानी अश्कन कोठारी यानी सैफ अली खान के गिर्द घूमती है, जिन्हें एक कारोबारी शख्स दिखाया गया है जिसका मकसद जल्द से जल्द किसी भी तरह पैसा कमाना है। फिल्म में सैफ अली खान के साथ राधिका आप्टे नजर आएंगी। फिल्म बाजार 26 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।
आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे।
बॉलीवुड अदाकार नाना पाटेकर ने अदाकारा तनुश्री दत्ता की जानिब से जिंसी हरासा किए जाने के इल्जाम की तर्दीद करते हुए अदाकारा को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। नाना पाटेकर के वकील के मुताबिक तनुश्री दत्ता के लगाए जाने वाले तमाम इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। नाना पाटेकर ने तनुश्री से माफी और गलती तस्लीम करने के एतराफ का भी मुतालबा किया। अदाकार के वकील के मुताबिक अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ हतके इज्जत की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा तनुश्री दत्ता का कहना है कि उन्हें नाना पाटेकर की जानिब से कोई भी कानूनी नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। ये धमकियां इसलिए दी जा रही हैं ताकि मुझ जैसे बाकी अफराद डर जाएं और सामने ना आ सकें। अदाकारा ने मजीद कहा कि जिस किसी के भी साथ ऐसा हुआ है उन्हें इस किस्म की चालों से खौफजदा नहीं होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि हाल ही में तनुश्री दत्ता ने भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए नाना पाटेकर पर 2008 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जिंसी हरासा किए जाने का इल्जाम आयद किया था। उनका कहना था कि मैं नाम लेकर बताना चाहती हूं कि नाना पाटेकर फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन मेरे साथ गलत तरह से पेश आए थे, यहां तक कि मेरे सोलो गाने की शूटिंग के वक्त भी उन्होंने साथ डांस करने की शर्त रखी। तनुश्री दत्ता ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि नाना पाटेकर ने जोर जबरदस्ती करके उनके साथ डांस किया, जिसकी शिकायत उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी की, लेकिन दोनों ने कान नहीं धरे। अदाकारा का ये भी कहना था कि नाना पाटेकर दीगर अदाकाराओं को भी हरासा कर चुके हैं। रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से शमशाद आफरीदी।
शोबिज राउंड अप के साथ सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस हफ्ते का प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है sejradio@voanews.com। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ निघत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से बेजत भी इजाजत चाहती है। मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर वॉटिक जोनिक भी इजाजत चाहते हैं। आपसे हमारी मुलाकात आइंदा हफ्ते फिर होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। इन प्रोग्रामों को सुनिए, हमारे इन प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय भी दीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाते रहें। अब इजाजत, खुदा हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔